الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله.
چند باتیں عرض کر رہا ہوں. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر تمام بیانوں کو جمع کیا جائے اور ان کا خلاصہ نکالا جائے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی چند ہی آیات کو بار 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 اپنے خطبے میں ذکر فرمایا. اس میں سب سے زیادہ جس آیت کا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے وہ یہی آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کری، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا اس کے علاوہ ان اولیاؤہ الا المتقون. یہ چند آیات ہی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اکثر بارہا کسی بھی موضوع پر بیان ہو، بیان کا موضوع کوئی بھی ہو، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی موضوع متعین کر کے بیان نہیں فرمایا کرتے تھے. اسی لیے حضرت والا کے مواعظ کو دیکھا جائے تو ایک واعظ کے اندر کوئی ایک ہی مضمون مکمل اول سے آخر تک نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوا کرتی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا تھا، وہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے جاری ہوتا رہتا تھا، مسلسل ہوتا رہتا تھا. تو جو بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بیان حضرت والا کو فرمانا ہو اکثر یہی آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل اللہ تعالیٰ کی دوستی کا تاج ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی، اللہ تعالیٰ کی ولایت، یہی سب کچھ ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی ہے ہی نہیں، کوئی دوست اللہ تعالیٰ کا ہے ہی نہیں، الا المتقون، مگر صرف وہ جو متقی ہوں. یعنی تقویٰ کے راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں. تو لہذا اس کے ساتھ ساتھ دوسری آیت تلاوت فرماتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہوا؟ تقویٰ. اور تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کا دوبارہ ترجمہ کیا کرتے تھے، اے میرے عاشقوں، یا ایھا الذین عاشقوا، اس کا ایک محبت والا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، یہی ترجمہ لکھا ہے. تو یا ایھا الذین عاشقوا، اے میرے وہ لوگ جو مجھ سے عشق رکھتے ہیں، شدید محبت رکھتے ہیں، اور اتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی تم پر فرض کیا جاتا ہے، اور اس کا راستہ کیا ہے؟ وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہ پڑو. سب سے بہتر ترجمہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہی فرمایا، کونوا مع الصادقین فالتوہم لتکونوا مثلہم، ان کے ساتھ اتنا رہو کہ انہی جیسے ہو جاؤ، تمہاری چال ڈھال، تمہاری رفتار گفتار، سب کچھ انہی کے مطابق ہو جائے، اللہ والوں کے مطابق ہو جائے. کیوں؟ یہی ایک راستہ ہے، کیونکہ یہ سارا راستہ سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے. ایک آگ کی خاصیت، ایک عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ، ایک سینہ بسینہ. آگ جو ہوتی ہے وہ ایک چھوٹی سی چنگاری سے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بڑے سے بڑے جنگلات کو جلا کر رکھ دیتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عشق کی چنگاری اگر ہو، چھوٹی سی اگر عشق کی چنگاری اللہ تعالیٰ کے ہمارے دل میں ہو جائے، پیدا ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ عشق کی چنگاری اپنا کام خود ہی دکھا دیتی ہے. لیکن وہ چنگاری کہاں سے لگے گی؟ ایک کسی اور چنگاری سے لگے گی، خود بخود نہیں لگے گی، بلکہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں گے، اس کے عشق کی آگ کے پاس رہیں گے، تو اس کے عشق کی کوئی نہ کوئی چنگاری انشاءاللہ ہمارے دل میں جب ایک دفعہ ہو جائے گی، اس کے بعد پھر وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ہاں، یہ عرض کر رہا تھا، خالتوہم لتکونوا مثلہم، کہ اتنا رہو کہ ان اللہ والوں کے جیسے ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا, وہ اللہ والے بھی اپنے اللہ والوں کے پاس, اپنے مشائخ کے پاس اتنا رہے تھے کہ وہ ان جیسے ہو گئے تھے. یہ سلسلہ چلتے 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 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. تو گویا کہ ہم جب اپنے شیخ کی اتباع کریں گے, ہم جب اپنے شیخ کی باتوں کو مانیں گے, تو ہم گویا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل ہونے کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ یہی راستہ چلا آ رہا ہے نا, جتنے بھی ہم لوگ بیعت ہوتے ہیں, یہ تصوف کا طریقہ جو ہے یہ اسلام سے کوئی ہٹ کر تھوڑی ہے, بلکہ اسلام کی باتوں پر صحابہ کرام کا کیا عمل تھا؟ حکم آیا بس فوراً عمل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذرہ برابر کوئی حکم آیا بس فوراً عمل. یہ نہیں دیکھا کہ یہ عمل سنت ہے, مستحب ہے, یا یہ عمل فرض کا درجہ رکھتا ہے, واجب کا درجہ رکھتا ہے. ان کے لیے بس کیا تھا کہ میرے نبی کا, میرے ہمارے محبوب کا یہ حکم ہے, بس اس پر عمل کرنا ہے. ایک بڑے بزرگ کا قول ہے کہ آج ہم سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر, اور صحابہ کرام اس پر جان دے دیتے تھے سنت سمجھ کر. تو ان کی سنت الگ ہے, ہماری سنت الگ تھی. ان کے لیے تو بس نبی کا حکم کافی تھا, ہمارے پاس نفس کے 100 بہانے ہیں. تو جب ہم سے عمل نہیں ہو پاتا تو ہمارے شیخ مختلف طریقے بتاتے ہیں کہ چلو اس طریقے سے مطلقاً بات نہیں ماننے, چلو اس طریقے سے آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ, ہمارے ساتھ رہو گے تو ہماری صحبت کی برکت سے تم سے یہ کام ہو جائے گا, یہ عمل ہو جائے گا, پہلے ان 5 باتوں پر عمل کر لو, بقیہ دین پر عمل کرنا آسان. مختلف طریقے, مختلف مشائخ مختلف طریقے نکالتے ہیں, کیونکہ اب ہم میں وہ بات ماننے کی صلاحیت ہی نہیں رہی, ہم تو اپنے نفس کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں. تو اسی طریقے کو تصوف کا نام دیا گیا ہے, یہی طریقہ تصوف ہے. تو مشائخ اپنے مریدین کے لیے تصوف کی دین کو آسان کر کے بیان کرتے ہیں, کوئی بگاڑ کر یہ الگ سے دین بیان نہیں کرتے, بلکہ دین کو آسان کر کے بیان کرتے ہیں کہ اچھا بھائی تم سے بڑا کام نہیں ہو رہا تو چلو ایسا کرو, پہلے اس راستے سے چل لو. ہمیں بار بار اپنی اطلاع کرتے رہو, جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اپنے شیخ کو مسلسل اطلاع کر رہا ہے, اپنی سب باتوں کی اطلاع کر رہا ہے, خط و کتابت کے ذریعے سے, یا میرے کسی جو ہے وہ میرے پیارے کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا ہے, یعنی کہ مجھ سے سلسلہ جوڑ لیا, اپنے طور پر محنت کر رہا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. تو لہٰذا یہ ہماری جو نفس کی جو چلاکیاں ہیں اور نفس کے جو بہانے ہیں, اس سے بچانے کے لیے, اور ہمیں وہ شیخ ہمیں بتاتا ہے, کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے, ہم نفس کی باتوں میں رہ جاتے ہیں. شیطان اور نفس جو ہے وہ انسان کو اسی کے مزاج کے مطابق بہکاتا ہے. کسی بھی بڑے اللہ والے عالم کو یا کسی اور بزرگ کو اس طرح ڈائریکٹ کسی گناہ کی طرف نہیں کراتا کہ آؤ چلو جا کے زنا کر لو یا شراب پی لو. اس کو پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں پیے گا, تو فوراً سمجھ جائے گا. اس کو اسی کے مزاج کے مطابق شیطان بہکاتا ہے کہ اچھا تم تو بڑے اللہ والے بن گئے, تم تو بڑے مقرر بن گئے, تمہارا تو اتنے سارے لوگ بیان سن رہے ہیں. اس کو اس راستے سے بہکائے گا. کوئی اور ہوگا جو کوئی طالب علم ہوگا, بہت زیادہ کتابیں پڑھ رہا ہے, اس کو یہ دکھائے گا بھائی تم تو ماشاءاللہ بہت تمہیں علم حاصل ہو گیا, تو تمہیں کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں ہے, بہت علم حاصل ہو گیا. تو شیطان اور نفس جو ہے وہ ہر انسان کو اس کے راستے کے حساب سے بہکاتا ہے. ڈائریکٹ اگر وہ بہکائے گا تو پھر وہ پکڑا جائے گا, پھر تو کوئی اس کی بات نہیں مانے گا. تو یہ سب اس کی چالاکیاں اور یہ ساری چیزیں, یہ سب کون سکھاتا ہے؟ شیخ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی جو تمہارا عمل ہے, یہ بھی تمہیں شیطان سکھا رہا ہے, یہ بھی تمہارا عمل, اس کے اندر بھی تمہارا نفسانیت شامل ہے, لہٰذا اس سے بچو. تو شیخ کے ہونے کے یہ فوائد ہیں, اور شیخ کا ہونا اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے ضروری ہے. وہ میں نے جس طرح بتایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, یہ شیخ کی صحبت پر دلالت کر رہا ہے, اور اس سے کیا ملے گا؟ تقویٰ ملے گا, اور تقویٰ سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی دوستی ملے گی. تو گویا کہ شیخ کے پاس رہنا, اس سے اللہ تعالیٰ کی دوستی ملتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ رہیں گے تو دوست کا دوست بھی تو دوست ہوا کرتا ہے. ہمارے ساتھ اگر کوئی آ کر مل کر بیٹھے ہو, میرے کسی دوست کا واسطہ دے کے میں آپ کے دوست کا بہت گہرا دوست ہوں, ڈائریکٹ کتنی محبت ہو جاتی ہے, فوراً ہی بے تکلفی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے, یا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا کوئی دوست, کوئی بزرگ اللہ والا یہ کہے گا کہ اے اللہ یہ میرا بہت اچھا مرید تھا. اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کا حال معلوم ہے کہ کتنے گناہ کرتا ہے, اس کے کیا اعمال تھے, سب کچھ معلوم ہے. لیکن شیخ کے ساتھ اگر اچھا تعلق ہوگا, تو شیخ نے اگر قیامت کے دن یہ کہہ دیا کہ اے اللہ یہ تو میرا بہت اچھا مرید تھا, مجھ سے بہت محبت کا تعلق رکھتا تھا, اس وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے حساب کتاب نہیں کھولیں گے, اور اپنے دوست کو جو اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں کریں گے کہ بھئی یہ تمہارا دوست تھا لیکن یہ تو بہت برا آدمی تھا, تم نے کیسے برے آدمی کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے دوست کی, اپنے بزرگ کی لاج رکھتے ہوئے اس کی بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے. تو لہذا اللہ والوں کی دوستی اور اللہ والوں کی معیت اور اللہ والوں سے محبت تو کبھی بھی معمولی نہ سمجھا جائے, حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے, صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی زیادہ نمازیں نہیں ہیں, کوئی زیادہ میرے پاس جو ہے وہ تہجدیں نہیں ہیں, کوئی بڑی بڑی جو ہے وہ میں غریب آدمی ہوں, کوئی میرے پاس بڑی بڑی صدقات زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہیں, غریب آدمی ہوں, کوئی اچھے جو دینی اعمال ہیں وہ اتنے نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, المرء مع من احب, کہ انسان جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے. تو بس محبت ہی وہ شارٹ کٹ راستہ ہے, محبت ہی وہ شارٹ کٹ راستہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت کر لیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں, خالی زبانی محبت نہیں بلکہ شدید محبت کریں, تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ہمیں قیامت کے دن انہی کا ساتھ عطا فرما دیں گے, اس سے بڑھ کر کیا ہے. لیکن آج ہم اس محبت کے دعوے دار بنتے ہیں کہ ہمیں بھی محبت ہے, یا رسول اللہ کے نعرے لگا لیتے ہیں, یا بس یہ دل میں بس بہت خوش ہوتے رہتے ہیں کہ درود شریف کی تسبیح پڑھ لی, ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت ہے. محبت جو ہے وہ محبوب کے طریقے کے مطابق ہوتی ہے, ہم محبت کرتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق, جس طرح خود ہمارا دل چاہ رہا ہے بس اس طرح محبت کرتے ہیں, وہ محبت محبت کہلانے کے لائق نہیں ہے. محبت نہیں جس میں شدت نہیں, محبت محبت تو کہتے ہیں سب, لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں. جب تک اپنی محبت اپنے آپ پر غالب نہ آ جائے, ہماری اپنی خواہشات پر غالب نہ آ جائے, محبت کے تقاضوں پر عمل کرنا ہماری اپنی خواہشات پر غالب نہ آ جائے, تب تک وہ محبت محبت کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. کہ محبت ایسی ہو کہ معلوم ہو کہ جب نماز کا وقت ہو رہا ہے اور کاروبار کر رہے ہیں یا بیوی بچوں میں لگے ہوئے ہیں, تو اس وقت اس کو چھوڑ کر, یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اب اس کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جائیں. اب معلوم ہوا کہ ہاں بھائی یہ محبت کرتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی حکم آ گیا, ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں ہم داڑھی نہیں رکھیں یا ہم فلانا کام کر لیں, دیکھا کہ بھائی شریعت کہہ رہی ہے کہ نہ کریں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ کام ہم نہ کریں, تو اس وقت معلوم ہوگا کہ کس سے زیادہ محبت ہے. حضرت والا تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی بھی اس بات کو, چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہے, تو ہم اپنی محبت کا کیسے ثبوت دیں گے. حضرت نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کتنی شدید محبت کرتے ہیں, ہم کتنی شدید محبت کرتے ہیں اس بات کا دل میں ادراک نہیں ہوتا, معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ وہ سامنے نہیں ہے, تو غائبانہ محبت کیسے اتنی شدید ہو. فرمایا ان کی باتوں پر عمل کرنا یہی ان سے محبت کا ثبوت ہے, کہ اگر ان سے محبت ہے تو ان کی باتوں پر عمل ہوگا, اور اگر ان سے محبت نہیں اور ان کی باتوں پر عمل نہیں تو گویا کہ ان سے محبت بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, قرآن کریم میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے, بڑا عجیب نقطہ ہے یہاں پر, فرمایا کہ اگر تم ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو یہ نہیں فرمایا کہ میرے نبی سے محبت کرو, بلکہ کیا فرمایا, فتبعونی, ان کی تم اتباع کرو. اصل یعنی کہ یوں فرمانا چاہیے تھا نا کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی سے محبت کرو, میں بھی تم سے محبت کروں گا. لیکن وہاں پہ اصل لفظ ارشاد فرمایا, محبت کا اصلی معنی, محبت کے تقاضوں پر عمل کرنا, وہ چیز بتایا کہ فتبعونی, میری اتباع کرو, اگر تم میری اتباع کرو گے تو وہ ان سے محبت ہے, یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو وہ ان سے محبت ہے, پھر ان کی محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائیں گے. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے نبی سے یا میرے محبت کرنے والوں سے محبت کرو, حالانکہ مقصود یہی تھا. فرمایا فتبعونی, کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے کہہ دیجئے فتبعونی, میری اتباع کرو, انہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو, کہ اصل اتباع, اصل محبت وہ اصل اتباع ہے, اور جب اتباع حاصل ہوگی تو محبت حاصل ہوگی, جب محبت رسول حاصل ہوگی تو محبت خداوندی بھی حاصل ہوگی. تو لہذا اصل محبت جو ہے وہ اتباع ہے, اور نفس کی محبت جو ہے, یعنی نفس کے اعمال, نفس کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنا, اپنی من مانی چلنا, اپنی جو مرضی کی زندگی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا, من چاہی زندگی کو گزارنا, اس سے اللہ تعالیٰ کتنے خفا ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے, چھپا ہوا شرک ہے, اتنی خوفناک چیز ہے یہ. گویا کہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے، اپنے بنائے ہوئے کی، جس نے جو اس کا خالق ہوتا ہے انسان اسی کی بات مانا کرتا ہے۔ تو جب وہ اپنے نفس کی بات مان رہا ہے، اپنی خواہشات کی بات مان رہا ہے، تو گویا کہ اس نے اسی انہی چیزوں کو اپنا خالق مان لیا، اپنا معبود مان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس سے سخت، اس سے جو ہے ناراضگی ہوتی ہے۔ اور شیخ جو ہے ہمارا وہ یہی چیزیں ہمیں بتاتا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک صاحب نے خط لکھا کہ جو کالج یونیورسٹیز میں ہوتا ہوں میں، تو وہاں پہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کبھی کبھی جب کوئی سر نہ ہو، کوئی فارغ ٹائم ہو، تو کھڑا ہو کے کچھ دین کی بات کر لیا کروں۔ کسی نے خط لکھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کالج کے اندر میں کچھ دین کی بات کر لیا کروں، تو حضرت نے فرمایا نہیں، آپ کو اس کی اجازت نہیں۔ فرمایا اس میں آپ کی نفس کی چال ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے کالج میں لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، اور آپ کے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ اگر میں بات کروں گا، میں دیکھ تو نہیں سکتا، میری داڑھی ہے، خانقاہی ٹوپی لگائی ہوئی، اگر میں ان کو دیکھوں گا تو وہ کہے گی کہ یہ تو ملا بن رہا ہے، جعلی ملا ہے، تو اپنے آپ کو ملا ظاہر کر رہا ہے لیکن ملا نہیں ہے۔ فرمایا کہ آپ کی نفس کی چال ہے اس کے اندر، کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی آواز وہ سنیں، اور اس کے بعد سن کر یا تو تعریف کریں، آپ کی تعریف ان خواتین کے دل میں آ جائے۔ تو آپ کی نفس کی چال، انہوں نے لکھا جواباً کہ واللہ میرے دل میں یہی بات تھی لیکن معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ تو شیخ ان اس طرح کی نفس کی جو چالاکی اور نفس کی جو کمینگیاں ہوتی ہیں، اس کو شیخ جو ہے وہ فوراً پہچان لیتا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی گناہ کھول کر بیان کیے، کہ گناہوں کا خالق بھی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر پہلے فجور ڈالا، پہلے گناہ کے مادے کو ڈالا، پھر وتقواہا، پھر اس سے بچنے کے مادے کو ڈالا۔ تو گناہ ہوگا اور اس سے بچیں گے تبھی تو ہم انسان ہیں، ورنہ تو پھر فرشتے ہوتے اگر ہم میں گناہ کا تقاضا ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم میں گناہ کا تقاضا ہی نہیں ہوتا تو فرشتے اور ہم میں کیا فرق ہوتا، اور انعامات کے اتنے سارے وعدے کیوں ہوتے؟ فرشتوں سے تو کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بڑے انعامات کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ ان کو تو جس کام کے لیے معمور کیا ہے، جس کام کا حکم دے دیا ہے، کسی کو حکم دے دیا کہ بھائی تا قیامت جو ہے تم رکوع میں رہو، وہ تا قیامت رکوع میں رہے گا جب تک اس کا حکم اس کے لیے حکم ہے۔ کسی کو کہا کہ بھائی تم عرش کو اٹھا لو، وہ عرش اٹھانے میں لگا ہوا ہے۔ کسی کو کہا کہ بھائی تم تسبیحات میں لگ جاؤ، وہ بس اسی میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حکم دیا وہ تو اسی میں لگے ہوئے، کیونکہ ان کے اندر فجور کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات تو انسان اسی لیے بنا، اللہ تعالیٰ کا محبوب انسان اسی لیے بنا کہ اس کے اندر گناہ کا مادہ ہے، اور گناہ کا تقاضا نیکی کے تقاضے سے زیادہ ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے گناہ کے تقاضا جو زیادہ ہے اس کو مغلوب کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، یہی تو اس کی محبت ہے۔ تو فالہمہا فجورہا، پہلے اللہ تعالیٰ نے گناہ کا مادہ ڈالا ہے، وتقواہا، پھر اس کے بعد اس سے بچنے کا مادہ بھی ڈالا ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں، حضرت والا تعالیٰ نے اس سے استدلال اور فرمایا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ چھوڑا نہیں جاتا، فرمایا یہ بہت غلط بات ہے، جھوٹ ہے۔ جس طرح انسان کے اندر ہاتھ کو اٹھانے کی ہمت ہوتی ہے، اسی طرح ہاتھ کو دوبارہ رکھنے کی بھی ہمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرح کی ہمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جس طرح گناہ کا مادہ دل میں ڈالا، اسی طرح گناہ سے بچنے کا مادہ بھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ابھی ہمت تھوڑی سی کم ہے، کمزور ہے، نظر نہیں آ رہی ہے۔ حالانکہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ اگر کوئی انسان کو گناہ سے نکلنے کا راستہ نظر نہ آ رہا ہو، گناہ چھوڑنا مشکل معلوم ہو رہا ہو، تو اپنے طور پر جو کر سکتا ہو وہ کرے، اپنے طور پر اس گناہ سے جتنا دور جا سکتا ہو جائے، پھر باقی کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو، نکلنے کی جگہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، گناہ چھوڑ رہا ہے، دیکھ رہا ہے میرے لیے سارے راستے بند ہو گئے، نکلنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، اپنا کام کرے، وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا، جعل لہ مخرجا، پھر اس کے لیے راستے کون نکالے گا؟ اللہ تعالیٰ نکالیں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو وہ کمرہ بالکل بند تھا، وہاں سے نکلنے کی ظاہری کوئی جگہ نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہیں پہ کونے میں جا کے سمٹ نہیں گئے، یا وہیں پہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع نہیں کری، بلکہ ففروا الی اللہ اختیار کیا، فوراً دروازے کی طرف بھاگے، اگرچہ وہ بند تھا۔ اور ظاہر ہے دل میں یہی نیت ہوگی کہ میرے بس میں تو یہی ہے کہ میں بند دروازے کی طرف ہی چلا جاؤں، جو راستہ بظاہر بند نظر آ رہا ہے میں اس کی طرف خود تو جا سکتا ہوں، خود وہاں تشریف لے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے دروازے کھولتے چلے گئے، تالے کھلتے چلے گئے، وہاں سے وہ باہر پھر نکل گئے۔ تو یجعل لہ مخرجا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا تو اللہ تعالیٰ اس کے مشکل کاموں کو اللہ تعالیٰ پھر اس کے تمام امور کو آسان فرما دیا کرتے ہیں. تو سب سے بڑا آج ہم لوگ تعویذوں کے لیے ڈھونڈتے ہیں کہ فلانا کام پھنسا ہے مولانا صاحب تعویذ دے دیجیے, یہ کام نہیں ہو رہا, مال میں خیر و برکت نہیں ہے تعویذ دے دیجیے. تمام تعویذات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, تمام تعویذات, کام پھنس جائے کوئی نکلنے کا راستہ نظر نہ آئے تو کیا اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. مال و اولاد کی ضرورت ہے فقل تستغفروا ربکم, اپنے رب سے تم استغفار کرو, انہ کان غفارا, وہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں, بہت زیادہ معاف کرو. اس کے بعد یرسل السماء علیکم مدرارا, استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارش برسائیں گے. جو جن لوگوں کو بارش کی ضرورت ہوگی ان کے لیے اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال, اور تمہارے لیے اضافہ کریں گے تمہارے لیے مالوں کا, اور وہ اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہاری اولاد کا اضافہ. تو اولاد اور مال میں اضافے کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے, کیا نام ہے, کثرت استغفار. آج ہم مختلف جگہوں پر جا کر ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی کوئی وظیفہ مل جائے, ہر آدمی جس سے ہی پوچھو, ہاں بھائی کیا حال چال ہے, بس کیا کریں, گزارا ہو رہا ہے. ہر آدمی کی زبان پر یہ ہے کہ بس گزارا ہو رہا ہے, مشکلات ہیں, یہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں, وہ چیز ہے, کرونا چل رہا ہے, فلانا چل رہا ہے, یہ سب چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے چھٹکارے کا جو ذریعہ بتایا اس سے ہم دور ہیں. ایک جگہ کی بیان کے لیے حاضری ہوئی تو وہ کہنے لگے بیان کے آخر میں ایک وظیفہ ضرور بتائیے گا کہ مال و اولاد میں جو ہے وہ برکت ہو جائے. تو کہنے لگے پہلے بھی ایک مولوی صاحب آئے تھے, انہوں نے بھی وظیفہ بتایا تھا لیکن ان کے وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا, آپ کوئی تگڑا وظیفہ بتائیں, تگڑا وظیفہ. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا یہ بتائیں کہ اگر کوئی بہت بڑے بزرگ کا آپ کو ان کا بتاؤں, وظیفہ بتاؤں جو انہوں نے جو ہے وہ خاص اسی لیے بنایا ہو. کہنے لگے ہاں ہاں بالکل وہ والا وظیفہ بتائیں. میں نے کہا وہ بزرگ سے بھی بڑے ایک بزرگ اور تھے, ان کا اگر بتایا وظیفہ بتاؤں. کہنے لگے ہاں وہ بتائیں. میں نے کہا چلیں سب چھوڑے, تمام بزرگوں کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ان کا بتایا ہوا آپ کو وظیفہ بتاؤں. کہنے لگے ہیں انہوں نے اس چیز کا بھی وظیفہ بتایا. میں نے کہا بالکل بتایا. پھر میں نے کہا کہ اگر اللہ وہ وظیفہ ان کو بتایا بھی اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کریم میں موجود ہو. کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں کوئی وظیفہ بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے وظیفہ قرآن کریم میں آپ کو بتایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بندے جو ہے وہ کرنٹ چاہتے ہیں, کرنٹ ابھی ملے جو ملے. یہی ہمارے دل میں نا, اللہ تعالیٰ قیامت کے تو وعدے کرتے ہیں, وہ تو ہمارا نفس ہمیں بولتا ہے کہ وہ تو کب جب ملے گا اس وقت دیکھی جائے گی, ابھی کیا ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار کے فوائد, دنیاوی فوائد بھی ذکر فرمائے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفار, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گا. ہمارے حضرت حمدہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بہت بڑی مثال ہے کہ استغفار کا حکم دیا, فوراً یہ بتا دیا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو یہ مطلب نہیں کہ تم استغفار کرتے رہو میری مرضی ہوگی تو جب چاہوں گا معاف کروں گا, نہیں. انہ کان غفارا, اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کر دینے والے ہیں. تم معافی مانگو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کر دینے والے. باپ بھی اپنے بچے کو بولتا ہے نا, جب بچہ بہت زیادہ کوئی شیطانی کرتا ہے اور باپ سے معافی نہیں مانگ رہا ہوتا آگے, تو ماں کے ذریعے سے بولتا ہے کہ بچے کو بولو کہ مجھ سے معافی مانگے, میں اس کو معاف کر دوں گا. بچے کے دل میں امید کو پیدا کرتا ہے کہ وہ مجھ سے معافی مانگے, میں اس کو معاف کر دوں گا, کیونکہ باپ کو اچھا لگتا ہے کہ بچہ اس سے معافی مانگے, وہ چیز پہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کو بھی معافی کا عمل بہت زیادہ پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے کا عمل بہت زیادہ پسند ہے. دعا ہے نا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں, کریم ذات ہیں, معافی کو پسند فرماتے ہیں. معافی کب ہوتی ہے؟ غلطی کے بعد ہوتی ہے نا. معافی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں, لہذا اپنی غلطیوں سے, اپنے گناہوں سے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, بلکہ گناہوں کے بعد وہ عمل کر لینا چاہیے جس کا اللہ تعالیٰ کو انتظار ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی معافی کا انتظار ہوتا ہے کہ بس وہ مجھ سے معافی مانگیں صدقے دل کے ساتھ, میں فوراً ان کو معاف کر دوں. انہ کانا غفارا, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے ہیں. اور دنیاوی فوائد بھی بتائے کہ تم جس چیز سے پریشان ہو, بارش کی وجہ سے پریشان ہو، یرسل السماء علیکم مدرارا، مسلسل اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نفع والی جو ہے وہ بارش کو بارش دے گا تمہیں، ویمددکم باموال، تمہارے مال میں اضافہ کرے گا. حضرت نے فرمایا کہ پہلے اگر اولاد کے اضافے کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تو لوگ پریشان ہو جاتے کہ اولاد تو اتنی ساری ہو جائے گی، مال تو ہوگا نہیں، پریشان ہو جائیں گے. تو لہذا فرمایا پہلے تمہیں مال دوں گا اور پھر اس کے بعد وہ مال کے کھانے والے دوں گا. ویمددکم باموال وبنین، پہلے تمہیں خوب سارا مال دوں گا، پھر اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ، ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں پھر اس کے بعد شادی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ پہلے تمہیں تمہارے پاؤں پہ کھڑا کر دوں گا، پھر اس کے بعد تمہیں خوب اولاد عطا فرماؤں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات، پھر اصل چیز کا بتایا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات، تمہیں جنت کے اندر بڑے بڑے باغات بھی دوں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، وہاں پہ تمہارے لیے جو ہے بہت زیادہ نہریں وغیرہ بھی ہوں گی. تو یعنی دنیاوی اور اخروی فوائد کا جو سب سے بڑا تگڑا وظیفہ ہے وہ استغفار ہے، کثرت استغفار. گناہوں کی معافی بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو جایا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیاوی بھی اتنے سارے فوائد عطا فرماتے ہیں. اور التائب حبیب اللہ، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جایا کرتا ہے. جو شخص توبہ کر لیا کرتا ہے، گناہوں کے گٹر میں جا کر اپنے آپ کو دھو لیا کرتا ہے، پاک صاف کر لیا کرتا ہے، وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جایا کرتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے، اس کے بعد اگر انسان کو اپنے اوپر پریشانی ہو، پشیمانی ہو کہ ہم تو بہت زیادہ گناہگار ہیں، یہ تصور کرنا کہ ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، یہ تو تواضع ہے، اچھی چیز ہے. لیکن یہ کہ ہمارا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو بہت ہی گناہگار ہیں، یہ نفس ہے، یہ نفس کا بہکاوا ہے، یہ نفس کی چال ہے، یہ مایوسی ہے، جو مایوسی کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوس مت ہو، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، فرض کا درجہ ہے بالکل اللہ تعالیٰ سے. اور جو کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ گویا کہ ہم یوں کریں نعوذ باللہ کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر نہیں سکتے. کیسا ممکن ہے کہ اللہ، کیا ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ہمارے بڑے بڑے گناہوں کے سمندروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایک معمولی سا ذریعہ بھی کافی ہے. ایک معمولی سا ذرہ ہمارے گناہوں کے، تمام انسانوں کے گناہوں کے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رات میں جو شخص تین دفعہ استغفار پڑے گا تمام دنیا میں جتنے ذرات ہیں، مٹی کے ذرات، اس کے برابر کے گناہ بھی اس کے معاف کر دیے جائیں گے. زمین سے آسمان تک جتنا فاصلہ ہے، اس میں اگر اس کے گناہ بھر دیے جائیں، اتنے زیادہ گناہ بھی اس کے معاف کر دیے جائیں گے. دنیا میں جتنے بھی پانی کی بات کو ایک طرح سے بتانے کا طریقہ ہے، مقصد یہ ہے کہ تم کتنے بھی گناہ کر لو، اتنے گناہ تھوڑی ہو سکتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہمارے گناہ ہی گناہ ہو. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنے بھی گناہ ہو، کیسے بھی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اگر ہم دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ بالکل معاف فرما دیں گے، اور معاف فرما کر اپنی رحمت کی گود میں لے لیں گے. حضرت والا رحمۃ اللہ کا کیا شعر ہے؟ میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو، کہ ماں اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچے کو جس طرح محبت کے ساتھ پیار کر لیا کرتی ہے کسی چوٹ وغیرہ لگنے پہ، اسی طرح اللہ جب ہمارا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی، اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ محبت سے ہمیں اٹھا کر ہمیں اپنی رحمت کی گود میں لے کر پیار فرما لیا کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں تائب حبیب، اب تم میرے محبوب ہو گئے ہو. اور ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے، جو بکثرت توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خاص محبت فرمایا کرتے ہیں. ان آنسوؤں کو جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرا کرتے ہیں اپنے گناہوں کے بعد، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی سبحان اللہ کرنے والے فرشتوں سے بہتر وہ آنسوؤں سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے. اور کیا فرمایا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے؟ خواجہ عزیز اللہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. جو آنسو ادھر میرے گرے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ ایک آنسو بھی انسان کا ضائع نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیا کرتے ہیں اپنے پاس. جب ہم قیامت میں جائیں گے اور پریشان ہوں گے کہ ہمارے تو جو ہے اتنے گناہ ہیں، گناہوں کا اتنا بڑا دفتر ہے، اتنا بڑا رجسٹر ہے، اب ہم کیسے جو ہے آگے ہمارا گزر ہوگا، تو اس وقت کیا ہوگا, وہ ایک چھوٹی سی ڈبیا آ جائے گی, اس ڈبیے کے اندر ہمارا ننا سا نکلا ہوا آنسو ہوگا, جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے گناہوں پر روتے ہوئے ہمارا ایک چھوٹا سا آنسو نکلا ہوگا, وہ آنسو اس وقت آ جائے گا, اس کی وجہ سے پورا پلڑا بھاری ہو جایا کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا اللہ تعالیٰ کو لعین المذنبین, گناہگاروں کے آنسو, اور آنسو سے مراد بہت زیادہ آنسو نہیں ہے, ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے مکھی کے سر کے برابر بھی چھوٹا سا بھی اگر آنسو ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہے. احب الیہ من زجر المسبحین, تسبیح کرنے والوں کی بے شمار تسبیحات سے اللہ تعالیٰ کو گناہگاروں کے آنسو پسند ہیں, کہ میرے گناہگار جو ہے وہ میری کیا نام ہے فریاد کر رہے ہیں. اور فرشتوں کے اندر یہ صفات نہیں ہے, فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفات عطا نہیں فرمائی, نہ ان کو رونا نصیب ہے. ہم خوش قسمت ہیں, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں رونے کی صلاحیت ہے. یہ صلاحیت نہ جانوروں کے پاس ہے, نہ پہاڑوں کے پاس ہے, اور نہ کسی اور چیز کے پاس ہے. یہ نشہ اور یہ محبت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا حال تھا, تمام گناہ معاف ہو گئے تھے, تمام گناہ اگلے پچھلے تمام گناہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیے, تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں, پھر بھی رو رہے ہیں, پوری رات رو رہے ہیں, پاؤں میں ورم آ رہے ہیں, اتنی عبادتیں کر رہے ہیں. تو یہ سب کیا تھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سب ایک نشہ تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس مقام پر تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا کہ کیا میں شکر میں نہ رہوں کہ مجھے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے, اتنا بڑا جو مجھے انعام عطا فرمایا کہ اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے, تو کیا میں اس کے شکر میں نہ رہوں. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو رونا پسند ہے, چاہے تم اپنے گناہوں پر رو یا گناہوں سے بچانے پر اللہ تعالیٰ کے شکر میں رو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رونا بند نہیں کیا, بلکہ کیا کیا, شکر کی حالت میں رونا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کو رونا اتنا پسند ہے اپنے جو ہے وہ مسلمانوں کا. تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوں گے نہ ہوں گے, تو یہ مایوسی اس کو اس کے کفر تک پہنچا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندوں ہیں, اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم کر لیا, ظلم میں انتہا کر لی, اپنی جانوں کے ظلم میں انتہا کر لی, بہت ہی زیادہ گناہ انہوں نے کر لیے. پہلے تو یہ فرمایا کہ یا عبادی, وہ کون ہو بھائی, بندے تو میرے ہی ہو, کتنے بھی گناہوں میں چلے جاؤ, کتنے بھی مجھ سے بھاگنے کی کوشش کر لو, کتنا بھی جو ہے وہ گناہوں کے گٹر میں ڈوب جاؤ, یا عبادی, بندے تم میرے ہی ہو, اے میرے بندو, یہ فرمایا اے میرے بندو. یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں, یا ایو الناس, اے لوگوں اگر تم گناہوں سے ہو جاؤ تو میری رحمت سے, نہیں, فرمایا اس حالت میں بھی یا عبادی تم بندے تو میرے ہی ہو گے. اس کے بعد انتہائی محبت سے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, ہم نے اپنے حضرت سے سیکھا کہ اس کے اندر چار طرح کی تاکیدیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیتے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو کافی تھا, ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کے سوا اور کوئی راستہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. لیکن اپنے بندوں پر اپنی محبت جتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چار طرح کی تاکیدیں ارشاد فرمائیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. پہلی تاکید تو یہ جملہ ہے, عربی قواعد کے اندر جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے ایک خاص وہ ہے, وہ جملہ تاکید کے ساتھ ہوتا ہے اور دوام کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کریں گے, ایک تاکید تو یہ ہے. پھر انا جو پہلا لفظ ہے اگر وہ ہٹا دیا جائے, جو پہلا لفظ ہے انا اس کو ہٹا دیا جائے تو بھی جملہ مکمل ہے, یغفر اللہ الذنوب جميعا, یہ جملہ بھی صحیح تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انا لے, کیونکہ انا جو ہے وہ عربی زبان کے اندر تاکید کے لیے لے کر آیا جاتا ہے, بے شک, تحقیق, یہ اس کے معنی ہوا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. پھر یغفر الذنوب, ذنوب جو ہے یہ الذنوب کا لفظ حضرت نے فرمایا کہ یہ بغیر الف لام کے ذنوب بھی ہوتا ہے اور الذنوب بھی ہوتا ہے. الذنوب کے اندر کیا ہے, سارے کے سارے گناہ, سارے کے سارے گناہ, کوئی ایک گناہ بھی باہر نہیں ہو سکتا اس سے, اگر از جنوب کا لفظ لے کر آ گئے تو یہ جمع یہ الف لام جو ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مکمل طور پر احاطہ کیا ہوا ہے تمام گناہوں کا، ایک گناہ بھی اس سے باہر نہیں، گناہوں کی اقسام میں جو بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. اس کے بعد مزید تسلی کے لیے فرمایا جمیع سب کے سب، بس اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب کے سب سب کے سب میں سب کچھ معاف کر دوں گا، بس تم مجھ سے جو ہے وہ معافی مانگو. اور یہ آیت کون سے موقع پر نازل ہوئی؟ حضرت نے اس کا تدلیات جز میں بڑا زبردست اور بڑا طویل اس کا واقعہ لکھا ہے. حضرت بلال حبشی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے زمانۂ جاہلیت میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کا کلیجہ چبایا تھا، ان کو شہید کرنے کے بعد ان کا کلیجہ چبایا تھا، نہیں اتنا بڑا جرم ان سے سرزد ہوا تھا زمانۂ جاہلیت میں. جب ان تک اسلام کی دعوت پہنچی تو ایک تو ان سے اتنا بڑا جرم ہوا ہوا ہے، اس کے بعد ان تک اسلام کی دعوت پہنچی تو اب وہ اس پر اعتراضات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت دکھانی تھی اپنے بندوں کو، اس پر وہ اعتراضات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قرآن میں تو آپ کے قرآن میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے قتل کیا ہو ظلم کیا ہو ان کے تو گناہوں کی سزا ان کو ڈبل ڈبل ملے گی، تو میں تو بڑا بڑا مجرم ہوں، میں نے تو قتل بھی کیا ہے، وہ بھی اتنے بڑے سید الشہداء کا میں نے قتل کیا ہے، اور میں نے تو شرابیں بھی پی ہیں، میں نے تو سب کچھ کیا ہے، تو میں تو پتہ نہیں کون سے درجے کا گناہ گار ہوں، میرے لیے تھوڑی کوئی اسلام ہے، میرے لیے تو یہ اسلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اس آیت میں ذکر ہے کہ جن لوگوں نے قتل وغیرہ کیا ہوگا ان کا عذاب دگنا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت نازل فرمائی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ لوگ جو انہوں نے توبہ کری ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ سب ان کو معاف فرما دیں گے. حضرت بشیر تان کہنے لگے بھائی یہ بھی بہت مشکل کام ہے، یہ بھی بہت مشکل کام ہے کہ پہلے توبہ کرو، چلو توبہ تو کر لی ایمان بھی لیا، وعمل عملا صالحا نیک اعمال اگر وہ نہ ہوئے مجھ سے پھر میں تو پھر بھی پھنس گیا، کہ توبہ بھی کر لی ایمان بھی لیا آپ کی بات مان لی لیکن اگر نیک اعمال مجھ سے نہ ہو سکے تو میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہوں، پھر میں جو ہے وہ پرانی کیٹیگری میں شامل ہو جاؤں گا، پھر میرا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف شرک کرنے والے کو کبھی معافی فرمائے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بے تحاشا آرام سے معاف فرما دے گا. رمضان المبارک کی جو احادیث آتی ہیں اس میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخری راتوں میں اتنے لاکھ وہ لوگوں کی جو ہے وہ مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے، اتنے لاکھ لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے، اور آخری رات کو ایسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایسے یوں اٹھا کے یوں ڈال دیں گے، بس مغفرت ہی مغفرت مغفرت ہی مغفرت، جتنی تمام لوگ جتنی تمام دنوں میں مغفرت ہوگی اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ان تمام دنوں کا جو جمع کریں گے تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ایک آخری رات میں لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے. اور جو یہ مغفرت کا حکم آتا ہے احادیث مبارکہ میں کہ مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے، یہ ان لوگوں کے لیے آتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، بخشے جو لوگ بخشے بخشائے ہوں اپنے کسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے. اب حضرت بشیر اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہیں گے اس کو معاف فرمائیں گے، مجھے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے چاہ رہے نہیں چاہ رہے، مجھے کیسے، دیکھیے جرم کتنا بڑا تھا اور اسلام ان کے پاس آ رہا ہے تو ان کے اعتراضات چل رہے ہیں، یا بس زبان دیگر اللہ عالم کہنا چاہیے نہیں، لیکن یہ کہ نخرے کر رہے ہیں کہ بھائی ابھی بھی مجھے نہیں پتا، مجھے تو پکی گارنٹی دو، ہیں مجھے پکی گارنٹی، اس میں بھی تو پکی گارنٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھے نہ چاہے میں تو پھر وہیں ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، صحابہ کرام اتنا خوش ہوئے اس آیت سے، اتنا خوش ہوئے، اتنی بڑی رحمت کا دریا یہ آیت کہ یا عبادی، سب سے پہلے تو یہ سن لو کہ اے لوگوں تم اپنی جانوں پر کتنا بھی ظلم کر لو تم بندے میرے ہی رہو گے، پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، یہ مت سوچو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے نہیں کریں گے، ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو معاف فرمائیں گے اپنی مرضی سے میں ان لوگوں میں شامل ہوں یا نہیں ہوں، یہ بات بالکل نہیں سوچو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے بالکل بھی مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے کیسے بھی گناہ ہوں، چھپ کر کیے ہوں یا کھل کر کیے ہوں، بڑے گناہ کیے ہوں، چھوٹے گناہ کیے ہوں، بار بار کیے ہوں، ایک دفعہ کیے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے سب کو معاف فرما دیں گے. یہ تقسیم تمہارے لیے کہ میں نے چھپ کر کیا ہے یا چھوٹا گناہ کیا ہے بڑا گناہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, چھوٹی ہو بڑی ہو, ظاہری ہو, چھپ کر ہو, کسی بھی حال میں ہو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. میں سب کو معاف کر دوں گا, سب کو معاف کر دوں گا, تمہیں اپنا پیارا بنا لوں گا. کتنی بڑی بات ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت بھی عطا فرمائی. مسلمہ کذاب جو تھا, جو سب سے بڑا دشمن تھا اسلام کا, جس نے جو ہے وہ ختم کیا نام ہے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی پھر انہی کے ہاتھوں میں کیا. معلوم یہ ہوا گزشتہ جو ان سے گناہ ہوا تھا, گناہ سرزد ہوا تھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت تو عطا فرمائی, اس کے انعامات تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں عطا فرمائیں گے. ان کے ایمان کو دنیا والوں کو دکھانے کے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت بھی ان کو جو ہے وہ عنایت فرمائی کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں اتنا بڑا جرم ہوا تھا وہاں اتنی بڑی نعمت دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. اتنے بڑے کافر کا, اتنے بڑے جو خبیث کا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خاتمہ کیا. تو بہرحال لیکن توبہ جو بار بار میں آج کر رہا ہوں کہ توبہ سے التائب حبیب اللہ, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, یہ تمام احادیث جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کو قبول فرما لیا کرتے ہیں اور اپنی محبت میں جو ہے وہ لے لیا کرتے ہیں. تو توبہ ایسے نہیں کہ بس استغفر اللہ نے فرمایا کہ گناہ کی حالت میں اگر استغفار کرے گا تو یہ استغفار اس کا خود دوسرے استغفار کا محتاج ہے. یہ استغفار بھی گویا کہ گناہ کر رہا ہے, ٹھٹائی دکھا رہا ہے کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ استغفار بھی کر رہا ہے. تو توبہ کی جو تین شرائط علماء کرام نے لکھی ہیں, علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, نے فرمایا ان تین شرائط کے ساتھ توبہ ہوگی تو توبہ قبول ہوگی اور لازمی قبول ہوگی. اس کے بعد اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے, اس کے بعد اس میں شک کرنا مایوسی ہے. اور وہ تین شرائط کیا ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے اس گناہ کی جگہ سے فوراً دور ہو جائے, یخلع عن المعصیہ, اس گناہ سے فوراً دور ہو جائے, ففروا الی اللہ کو اختیار کرے, اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف فوراً بھاگنے کی کوشش کرے, گناہ کو فوراً چھوڑ دے. جب توبہ کا داعیہ دل میں پیدا ہو تو سب سے پہلے اس گناہ کی جگہ سے دور ہو جائے, اور اس کے بعد دوسری چیز اس گناہ پر ندامت ہو. اے اللہ, آپ اتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں, آپ نے ہمیں محبت ہی محبت دی ہے, آپ نے ہمارے نام 30 پاروں کا خط لکھا ہے. قرآن کریم کیا ہے؟ حضرت بھولپوری رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام 30 پاروں کا خط ہے. کہ اے میرے بندو, جب دنیا میں پریشان ہو جاؤ, جب تم بڑے ہو جاؤ, اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کے لیے کوئی نمونہ تلاش کرنا چاہو تو یہ تمہارے لیے تمہارا قرآن کریم میں نے بھیجا ہے, اس کو پڑھو, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. تو محبت سے بھرا خط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں تو بہت ساری جگہوں پر عذاب کی بھی وعیدیں ہیں, بہت ساری جگہوں پر عذاب کی بھی وعیدیں ہیں, تو یہ محبت بھرا کلام کیسے ہوا؟ تو ہم نے سنا, اپنے اساتذہ سے سنا کہ دیکھو باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو دو طرح سے سکھاتا ہے, کبھی ٹافی دکھا کر اور کبھی ڈنڈے سے ڈرا کر. لیکن مقصود کیا ہوتا ہے؟ اگر ڈنڈے سے جب ڈرا رہا ہوگا تو کیا باپ خدا نہ خواستہ کیا اسے محبت نہیں کرتا؟ محبت دونوں حالتوں میں کرتا ہے, لیکن کبھی کیا کرتا ہے, بھائی یہ ٹافی دوں گا, یہ والا کام کر لو, دیکھا بچہ ٹافی کی لالچ میں نہیں آ رہا, ڈنڈا ماروں گا, کام کرو. تو بچہ اپنے حساب سے پھر چلتا ہے, کبھی ٹافی کی لالچ میں, کبھی ڈنڈے کے مار کے خوف سے. تو بالکل اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنے سے قریب کرنے کے لیے, بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے, اپنی محبت کی گود میں لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے اختیار فرمائے کہ میری بات مان لو تو میں یہ بھی دوں گا, دنیا بھی دوں گا, آخرت بھی دوں گا, دلوں کا اطمینان بھی دوں گا, سب کچھ تمہیں دوں گا. اور اگر نہیں مانتے تو تمہیں ڈنڈا بھی ہے, جہنم کا ڈنڈا بھی ہے پھر. لیکن وہ کس لیے ہے؟ وہ بھی اپنی طرف بلانے کے لیے ہے, تاکہ تم یا تو اس راستے سے آ جاؤ یا اس راستے سے آ جاؤ, لیکن ہے محبت ہی محبت, ہے محبت ہی محبت. اگر ڈنڈا دینا مقصود ہوتا, اگر ڈرانا مقصود ہوتا, اگر عذاب دینا مقصود ہوتا, تو اس سے نجات کا راستہ ہی نہ بتا دے. یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, اگر کوئی کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا, جب تک اس کو کاٹو نہیں, جب تک اس کو جلاؤ نہیں, اس سے مطلب پاک کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. یا کوئی کسی جسم کے کسی حصے سے گناہ ہو گیا تو کہتے تھے کہ اس کو کاٹ دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ کے آگے بیٹھے, دل سے پکا ارادہ کیا آئندہ نہ کرنے کا, گناہ کو فوراً چھوڑا, اس پہ ندامت کی, اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھائے, فوراً معاف کر کے اپنی گود میں لے لیا اللہ تعالیٰ نے. تو پہلی شرط کیا ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے, دوسرا اس گناہ پر ندامت ہو کہ اللہ آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں پھر بھی ہم سے یہ گناہ ہو گیا, آپ کی نافرمانی ہو گئی, آپ اس کو محض اپنے فضل و کرم سے, بالکل اپنے محض اپنے فضل, ہماری کوئی اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے اندر کوئی ہیرے جواہرات نہیں لگے ہوئے, کوئی ہمارا آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہے, لیکن آپ کو معافی پسند ہے, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, آپ اس کو معاف فرما لیجئے. اپنے گناہوں پر اکڑ نہ ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ جو بھی ہے گناہ, لیکن ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے, ہم نے اتنے لوگوں کو مارا, ہم نے یوں کیا, ہم نے تو فلانا یوں کیا یوں کیا. اپنے جوانی کے گناہوں پہ لوگ بعض اوقات فخر کرتے ہیں, گناہوں پر فخر کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے, اور اپنے گناہوں پر ندامت کا ہونا یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسے گناہوں پر ندامت نہیں عطا فرماتے. اگر انسان گناہ کے باوجود اپنے دل میں ندامت کو محسوس کرے, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے دل کے اندر ندامت کا ہونا, اور تیسری شرط کیا ہے, آئندہ نہ کرنے کا عزم ہونا. اور آئندہ نہ کرنے کا عزم, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دل کو معلوم بھی ہوتا ہے بعض اوقات, دل کو معلوم بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ گناہ ہم سے پھر ہو جائے گا, ہوتا ہے بار بار گناہ ہوتے رہتے ہیں, توبہ کری پھر گناہ ہو گیا, پھر توبہ کری پھر سے گناہ ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ معلوم بھی ہو اس بات کا کہ پھر سے گناہ ہوگا, لیکن پھر بھی دل میں پختہ ارادہ کرے, اپنے ارادے میں اس کو شک نہ ہو, اپنا ارادہ پکا کرے کہ اللہ بار بار کرتا ہوں لیکن اب میں پھر پکی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا, جان چلی جائے گی لیکن اللہ میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا, پکا ارادہ کرے, پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, تو توبہ کی ان تین شرائط اگر مکمل ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل معاف فرما دیں گے. فرمایا اس کے بعد کبھی شک بھی نہ کرے کہ پتہ نہیں گناہ معاف ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا, اس کے بعد کبھی شک نہ ہو. حاجی امداد اللہ صاحب حاجر مکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک آنسو بھی آ جائے تو یہ پکی ٹھکی رسید ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسید مل جایا کرتی ہے کہ اگر ایک آنسو آ گیا تو یہ آنسو رسید ہے قبولیت کی, کہ ہاں بھائی تمہاری دعا قبول ہو گئی, اب تم معاف کر دیے گئے ہو. اور نہیں بھی آنسو آئے فتبا کہو کہ اگر رو نہ سکو تو کیا حکم ہے, رونے والی شکل بنا لو. اور رونے والے کی شکل بناتے رہنے سے اللہ تعالیٰ رونا بھی عطا فرما دیتے ہیں. کیسے کیسے پتھر دلوں کو, سخت دلوں کو, جو کہتے تھے ہم زندگی میں کتنی کوشش کری ہم دعاؤں میں رونے کی, کبھی رو نہیں سکے, جب کعبۃ اللہ میں حاضری بھی یا کسی بزرگ, جب کوئی بزرگ دعا کراتے ہیں سب لوگ رو رہے ہوتے ہیں, جہاں رونے والوں کا مجمع ہوتا ہے وہاں پہ ان کی حاضری ہوتی ہے, وہاں بیٹھتے خود بخود آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں, خود بخود آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. جب تھوڑا سا دھیان لگایا, اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھایا, تو ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ رونا بھی فوراً عطا فرما دیتے ہیں. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے ذمے لازمی ضروری نہیں ہے کہ ہم آنسو نکالیں, ہم کوشش کریں, ہم رونے کی شکل بنائیں, اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اللہ ہماری ہمت یہیں تک ہے, ہم اتنی کوشش کر سکتے ہیں, باقی اب عطا کرنا آپ کا کام ہے. جب ہم اپنی کوشش مکمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے حساب سے اس کو عطا فرمائیں گے, اور وہ بہت زیادہ ہوگا, خوب رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. تو جب توبہ کی ان تین شرائط کے ساتھ ہم توبہ کریں گے تو وہ توبہ قبول بھی ہوگی, اور اس توبہ کی قبولیت کا یقین رکھنا بھی ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف فرما دیا. ایسے معاف فرماتے ہیں, حضرت نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے رجسٹر سے بھی مٹا دیتے ہیں, اور فرشتوں کو یہ بات بھلا بھی دیتے ہیں کہ کل کو قیامت کے دن فرشتے تمہیں طنز نہ ماریں کہ تم یہاں پہ جنت میں گھوم رہے ہو, تم تو دنیا میں بڑے بڑے گناہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو اپنی بندوں کی اتنی سی بھی تذلیل برداشت نہیں ہے. معاف فرمائیں گے تو ایسا معاف فرمائیں گے کہ کوئی اس کا گواہ نہیں رہے گا, کوئی بعد میں تانا نہیں مار سکے گا, دوسرے بندوں کو بھی یاد نہیں رہے گا. جو ہمارے جنت میں ہمارے ساتھی ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جنت میں ایک ساتھ رکھے, جب جنت میں ہمارے ساتھی ہوں گے ان کو بھی یہ گناہ یاد نہیں رہیں گے کہ دنیا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, دنیا میں تو بڑے بڑے گناہ کیا کرتا تھا. ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بھلا دیں گے, کسی کو یاد نہیں آئے گی, سب اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے. بس اس وقت سب اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.